پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، ہم آپ کو پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں مفت ٹیلیفون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 08007778۔ اس نمبر پر کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان سے سوالات کر سکتے ہیں۔ اب بتاتے ہیں آپ کو پروگرام کا لائن اپ۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پھر بات ہوگی چین کے ساتھ تو جو پاکستان کا معاہدہ ہے سی پیک، اس کے بارے میں جو کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے۔ اخبار فائنینشل ٹائمز نے جو پاکستان کے مشیر اقتصادیات عبدالرزاق داؤد کے ایک انٹرویو کے حوالے سے جو بات کی تھی، جس کی حکومت نے تردید کری، اس پہ بات کریں گے۔ پھر بات کریں گے وزیرستان میں جو حکومت کے حامی قبائلی لیڈر ہیں ان پر حملوں کے حوالے سے، افغانستان کی صورتحال پر بات کے علاوہ اخبار نیو یارک ٹائمز کی اس خبر پر بھی گفتگو کریں گے کہ بقول اس کے امریکی حکومت تو امریکی عوام کو افغانستان کی جنگ کے بارے میں مس لیڈ کر رہی ہے۔ جس کے بعد گفتگو کی چین اور امریکہ کے درمیان اقتصادی تجارت کے حوالے سے۔ یہ تو سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادیات کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ سر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر اشتیاق حسن صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو اس وقت تو صورتحال ہے، آپ نے میٹنگ میں شرکت کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے جمعرات کے روز کے اجلاس میں، اور پاکستان کے پاس جو ایک سب سے بڑا آپشن تھا اب تک، یعنی کہ اپنی ضروریات کے لیے وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے، آپ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور بھی تقریباً ہر کارنر سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کی سبب کیا ہے؟
دیکھیں، یہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہماری اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پر آئی ایم ایف میں جانا یا جانا یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے یہ چیز ہے۔
اچھا،
یہ میرا ذاتی ہے، میرا ذاتی یہ ہے کہ پاکستان شوڈ لرن ٹو لیو ود آؤٹ آئی ایم ایف۔ 189 کنٹریز ہیں آئی ایم ایف کے، کیا وہ سب کے سب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے؟ یہ وہی لوگ جاتے ہیں جو چلا نہیں سکتے، تو ہم اپنے گھر کو چلانا سیکھیں بجائے اس کے کہ بیل آؤٹ لیتے رہیں، اور گھر کو چلانا سیکھیں نا۔ ہر دو دو تین تین سال میں ہم وہی پہنچ جاتے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں خود اپنے گھر کو صحیح کرنا چاہیے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔
مگر ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر کو خود صحیح کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اٹ ول ٹیک لانگ ٹرم۔ پاکستان کی جو فوری ضروریات ہیں، اس کو جو بیل آؤٹ ہونا ہے، جو اس کی صورت، اس کو کیسے آپ ڈیل کریں گے؟
بالکل سمجھ گیا ہوں آپ کی بات۔ فوری ضروریات کے لیے اگر ہم دو تین منسٹریز کی، جو منسٹری ہے، منسٹری آف کامرس ہے، منسٹری آف فائنانس ہے، ہمارا ایف بی آر ہے، اور کچھ ایک دو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر ہیں جن کو اس ایریا میں جن کی ایکسپرٹیز ہے، ہم اگر بیٹھ جائیں اور لسٹ لے لیں کہ وہ کیا آئٹم ہے جو اگر ہم امپورٹ ایک سال نہ کریں تو پاکستان میں کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹ جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے آئٹمز نکل آئیں گے۔
اچھا
جی، اگر اس کو ہم روکتے ہیں، دیکھیں ہم کیا سجیسٹ کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ ٹارگیٹ کر لیں کہ 6 سے 7 بلین ڈالر کے ہم نے امپورٹ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، 1.5 سے 2 بلین ڈالر کا ہم ایڈیشنل ایکسپورٹ کر دیں، تو آپ کے 9 بلین ڈالر کے گیپ تو یہی ختم ہو جاتے ہیں۔
مگر
آپ ریمیٹنس کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں، تو 9-10 بلین ڈالر یہاں سے اپنے گیپ کو کم کرنے کے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو باقی جو ریمیننگ گیپ ہے دنیا میں جا کے ہم بانڈ ہمیشہ سے فلوٹ کرتے رہے ہیں، ہم یورو بانڈ فلوٹ کرتے رہے ہیں، ہم سکوک اسلامک بانڈ فلوٹ کرتے رہے ہیں، وی کین گو ٹو دا چائنیز مارکیٹ ٹو فلوٹ چائنیز بانڈ، ہم جا کے بیجنگ میں بھی روڈ شو کر سکتے ہیں، شنگھائی میں کر سکتے ہیں، کانگ میں کر سکتے ہیں، میکاؤ میں کر سکتے ہیں، یہاں سے پیسے آپ ریز کریں تو جو چائنا کے ساتھ ہمارے ٹریڈ کی سیٹلمنٹ ہے ہم ان کی لوکل کرنسی میں کر دیں، تو ہمیں ڈالر کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ۔ तो देखें ये है काम करने का अप्रोच, काम करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम समझते हैं कि ना मेहनत भी नहीं करें, ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, तो फिर तो IMF ही एक रास्ता है कि रह जाता है।
अच्छा, अगर इस वक्त IMF के पास जाया जाए तो आपके ख्याल में उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा?
देखें, इससे पहले भी मैं आपके इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं हम इस इश्यूज को
जी।
जब US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है पोम्पियो साहब, रिचर्ड पोम्पियो जो है
जी, पाकिस्तान के, जी।
उन्होंने अपने इस इतने सख्त अल्फाज में थ्रेट किया कि कम वक्त में वी विल बी वॉचिंग दी IMF कि वो कैसे ये पैसा देता है जिससे चाइनीज जेट की सेटलमेंट हो। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखिए, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट से कई मैसेज दे दिए हैं। पहला मैसेज उन्होंने दिया है कि IMF जो है ना, ये अदारा हमारी जेब में है। दूसरी उन्होंने मैसेज दिया उन तमाम मुल्कों को जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शरीक हैं कि देखें, अगर आप गए और आपके पास डेट का प्रॉब्लम आया और तो आप IMF के पास आएंगे बेल आउट के लिए, पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो जब ये एक इस तरह से आप अपना एक स्टांस ले लेते हैं तो मेंबर मुल्क जो है जरा घबराएंगे जाते वक्त IMF में।
अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहिएगा एक सेकंड, इसलिए हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आपने चाइनीज मार्केट का भी जिक्र किया है, लेकिन पाकिस्तान में हाल ही में बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए पाकिस्तान के मुशीर सनअत तजारत अब्दुल रजाक दाऊद के इंटरव्यू पर अपोजिशन जमातों की भरपूर तनकीद शुरू हो गई है, जिसमें उनका कहना है कि CPEC माहदों में पाकिस्तानी कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है और चीनी कंपनियां नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, लिहाजा CPEC मनसूबों को एक साल के लिए रोक देना चाहिए। हुकूमती तर्जुमान ने इस खबर की तरदीद की है। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट इसको सुन लें, फिर आपसे भी कमेंट लेंगे और हमारे साथ नदीम शेख साहब हैं पाक चाइना फाउंडेशन के, उनसे भी बात करेंगे।
अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को CPEC पर नजरसानी करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर हुकूमत ने बरतानवी अखबार की खबर की ही तरदीद जारी कर दी। बरतानवी अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत चीन के साथ होने वाले CPEC माहदों पर दोबारा गौर करेगी और नए सिरे से शराइत तय की जाएंगी। इस इंटरव्यू के हवाले से वजारत सनअत और तिजारत ने तरदीदी बयान जारी किया, जिसमें अब्दुल रजाक दाऊद का कहना है कि CPEC के बारे में मेरे इंटरव्यू के कुछ हिस्सों को सयाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। मुकामी मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगु में उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ना होगा और पाकिस्तान का मफाद देखना होगा।
We have to move very quickly and also do things which are in our interest.
इस हवाले से अपोजिशन ने भी भरपूर रद्द अमल दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC पर PTI हुकूमत का मौकफ वही है जो हमारे दुश्मनों का है।
CPEC के नतीजे में पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है और इस खत्ते में खुशहाली और रोजगार और एक्सपोर्ट्स, हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, हमारी जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन और फिर हमारे हाई वैल्यू एडेड जो हमारी जो आइटम्स हैं उसमें बेपना इजाफा होगा, पाकिस्तान को बेपना फायदा।
डॉक्टर अशफाक साहब, ये फरमाइए कि क्या ये सूरत हाल जो इस वक्त सामने आ रही है, क्या आप समझते हैं कि ये किसी सोची समझी स्कीम का हिस्सा है कि पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट किया जाए इस मामले में?
मेरा ऐसा ही कुछ लगता है। देखें, बड़ी सिंपल सी चीज है कि अभी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर आए और जब उन्होंने कॉल ऑन किया प्राइम मिनिस्टर को, और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ आप उसको देख लें, उन्होंने कहा कि ये CPEC इज आवर टॉप प्रायोरिटी। इसी तरीके से जब वो वजारत खजाना खारजा में अपने काउंटर पार्ट से मिलने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब से गए और जब वहां मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमारे रजाक दाऊद साहब भी थे, प्लानिंग मिनिस्टर भी थे और भी बाकी अफसरान थे, तो वहां पर क्या उन्होंने ज्वाइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी यही कहा कि CPEC इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो बात तो यही खत्म हो जाती है ना। अब उसको जिस तरीके से रजा दाऊद साहब ने कहा कि उनको स्टेटमेंट उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है या सियाको सबाक से हट के किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं पर किसी जगह पे ये नहीं है कि CPEC जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। हरगिज़ नहीं है, कहीं पर किसी लेवल पे नहीं है ये चीजें। دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان اور چائنا کے ساتھ ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا تھا تو اس اگریمنٹ کا ایک حصہ بھی تھا کہ ہم 5 سال کے بعد ہم اس کو ریویو کریں گے ٹو میک اٹ اے بیلنس ٹریڈ. تو وہ یہ اور بات ہے کہ پاکستان نے 2006 کے بعد پتہ نہیں مجھے نہیں علم ہے کہ کبھی اس کو ریویو کیا چائنا کے ساتھ میں بیٹھ کر یا نہیں کیا, بٹ دیر ایگزسٹ اے پروویژن اس میں دیا ہوا ہے کہ جب اس طریقے سے امبیلنسز بڑھے ہیں تو ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو ریویو کر سکتے ہیں. تو یہ تو اس اگریمنٹ کا حصہ ہے, فری ٹریڈ اگریمنٹ کا ایک حصہ ہے کہ ہم اس کو بائی لیٹرلی ریویو کر سکتے ہیں. تو اس کو اتنا اس کا اگر جس کو جس طریقے سے میرا غالباً خیال ہے غالباً کہ انہوں نے اسی پیرا سے کہا تھا جس کو بالکل ایک مختلف ٹون دے کر اس کو پیش کیا گیا ہے, اس وجہ سے آپ نے جو ابھی ساری چیزیں بتائی ہے. پاکستان کے کسی لیول پہ سی پے کی مخالفت بالکل ہرگز نہیں ہے اور نہ ہوگی.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اشفاق صاحب. ندیم شیخ صاحب, کیا اس آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس پورے معاملے کو پولیٹیکلائز کیا جا رہا ہے؟
جی, پہلی بات تو یہ کہ جو ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی میں اس پہ اتفاق کروں گا. یہ دیکھیں, یہ جب سی پیک معاہدے لکھے گئے تھے اور اس کے میمورنڈم میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ وقتاً فوقتاً ہم اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ میں ہم اس کو ریزرویشن کو اس کی تمام جو تحفظات ہیں اس پر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. اچھا, اب رہا سوال ہمارے مشیر اقتصادیات عبدالرزاق داؤد صاحب کا, وہ آپ جس کرائے میں بھی کہہ رہے ہیں, میڈیا نے جس انداز سے اس کو چلایا, اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی بڑی ذمہ داری تھی ہمارے ملک کے وزارت خارجہ کی. بات یہ ہے کہ اتنے نازک موقع پہ اتنے نازک مراحل میں عبدالرزاق داؤد ہو یا ملک کا کوئی وزیر خارجہ ہو, اس کو بہت ٹیک کیئر اور بڑے اچھے الفاظوں میں یہ اس بات کو ترجمانی کرنی چاہیے. یہ دو ملکوں کے مابین معاہدہ نہیں بلکہ دنیا کا ایک تاریخی معاہدہ ہے سی پیک. اس حوالے سے اس کے اندر کافی چیزوں میں ریزرویشن موجود ہیں. میں ذاتی طور پر بحثیت وکیل بھی میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے اس معاہدے میں, اس میں بہت سی چیزیں ابھی باقی ہیں اور بہت سارے معاملات پہ اگر وہ بات کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں تو اس کو میڈیا کو من گھڑت طریقے سے نہیں چلانا چاہیے. اور جب ایسی سچویشن بن جاتی ہے تو ہمارے پاکستان کا جو ہمارا وزارت خارجہ کا جو ترجمان ہے اس کو بھی فل فور طریقے سے اس کی تردید بھی کرنی چاہیے. اور جو مقاصد ہیں جو لوگ جو یہ اس منصوبے کو سبوٹاس کرنا چاہتے ہیں ان کی جو سازش ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے بھی ہمارے اداروں کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا. اور پاک چائنا ریلیشن شپ کے حوالے سے جو عناصر نہیں چاہتے کہ ہمارے دونوں ملکوں کے مابین یہ تاریخ ساز معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اور ہمارے پورا ڈپارٹمنٹس کو تمام وزارت خارجہ وزارت جو ہماری حکومتی مشنز ہیں ہماری چائنیز مشنز ہیں ان کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا. اور اس کا واضح اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے اپنے دورے میں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ دونوں ممالک میں ایسا کوئی ابہام موجود نہیں ہے. چیزیں ہیں, تبدیلی آ سکتی ہے, بہت ساری چیزوں میں چینجنگ آ سکتی ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حکومت معاہدہ ختم کرنا چاہتی ہے.
یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیسا کہ ڈاکٹر اشفاق صاحب نے بھی فرمایا کہ اس معاہدے میں بذات خود یہ باتیں موجود ہیں کہ ایک مخصوص مدت کے بعد ان کے بعد شکوں کو ریویو کیا جائے گا, یہ درست ہے؟ تو ظاہر ہے پھر اسی سیاق و سباق میں بات ہوئی ہوگی.
بالکل, ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی چیزیں کچھ تحفظات ہیں ہمارے تاجر برادری کو, ظاہر ہے ایک انڈسٹریل بہت بڑا ایک بہت بڑا کنٹری ہے چائنا, اور ظاہر ہے کہ دو ملکوں کے مابین جب معاہدے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی ریزلٹس آتے ہیں نا. اب جب ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا, ہم نے شاہراہ ریشم سے لے کے بڑی بڑی چیزیں ریزرو کی, تو کوئی نہ کوئی چیزیں تو رہ جائیں گی جس کے اندر ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے دنیا بھر کے جو میڈیا چینل جو ذرائع ابلاغ اس کی خبریں چلا رہے ہیں ایسا اس کو تاثر نہیں دینا چاہیے. اس میں ہم سب کا کردار ہے.
صحیح.
اور میں تو وزیر اعظم عمران خان سے بھی اپیل کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ براہ کرم اتنے نازک معاملات میں, بہت ہی سینسٹیو قسم کے معاملات میں, ایسے لوگوں کو بالکل موقع نہ دیں جس سے دنیا بھر میں ایک ابہام کی فضا پیدا ہو.
اچھا.
اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہے, پورا ایک اسپوکس مین ڈپارٹمنٹ ہمارا موجود ہے وزارت داخلہ کا. تو لہٰذا ہم سب کو محتاط رہنا ہے, یہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کا ایشو ہے, اس کو مذاق میں یا اس کو نان سیریس لوگوں کے ہاتھوں نہیں دینا چاہیے جس سے پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں خراب ہو.
اچھا, ہمارے ساتھ ندیم شیخ صاحب, ہمارے کچھ کالرز ہیں شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. محمد شفیع صاحب ہیں چترال سے. جی شفیع صاحب,
السلام علیکم جی جاوید صاحب، بہت شکریہ۔ سی پیک کے حوالے سے سوال میرا یہ تھا کہ وہ تو کلیئر ہو گئے، لیکن آپ کے مہمانوں نے ابھی یہ کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری کے موقع موجود ہے، لیکن بیرونی سرمایہ کار جب ہم سے یہ سوال کرے گا کہ ہم پیسہ جب لگائیں گے آپ لوگ اپنا پیسہ جو ہے باہر لے کے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اپنا پیسہ کیوں لگائیں؟ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟
آپ تو حکومت یہی کہہ رہی ہے نا کہ ہم باہر نہیں جانے دیں گے، پیسہ پرانا پیسہ بھی واپس لائیں گے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہی صورتحال بنے گی۔ افضل صاحب ہیں ہمارے ساتھ چکوال سے۔ جی افضل صاحب،
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میری کلیئرنس تو محترم آپ کے جو انالائزر ہیں انہوں نے کر دی ہے، بلکہ میں یہ چینل بتانا گزارش جو کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اور اپنی کفایت چواری اور اپنی چیزوں پہ عمل کریں، میرے خیال میں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اگر اس پہ عمل ہو سکے تو۔
اچھا ایک اور کالر ہمارے شفا صاحب چترال سے۔ جی شفا صاحب،
السلام علیکم۔ جعفری صاحب،
وعلیکم السلام۔
جعفری صاحب، ہمارا افسوس اس بات پہ ہے جب نواز شریف کو ہٹا رہے تھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، اس وقت ہمارے زر مبادلہ کا ذخائر 20 ارب ڈالر تھے، اس وقت جب اس کو ہٹا رہے تھے ڈیزل 60 روپے کا لیٹر تھا، اس وقت ہٹا رہے تھے ڈی اے پی کھاد 2200 روپے کا بوری تھا، اس وقت ہٹا رہے تھے یوریا کھاد 1200 روپے کا تھا۔ ابھی حیران ہوں گے آپ، جعفری صاحب یہ جنگل لگا رہا ہے چترال میں ایل پی جی گیس مہنگا ہونے کی وجہ سے 10,000 من لکڑی چلانے کے لکڑی خرچ ہو رہا ہے، وہ جنگل کٹائی ہو رہا ہے شاہ بلوط کا عمر 1500 سال ہوتا ہے، یہاں پہ دیار کا لکڑ 125 سال پہ جوان ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے ہم فائر وڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایل پی جی کو لے گیا ابھی 170 روپے، وہ اس وقت 90 روپے کا کلو تھا۔
بہت شکریہ آپ کا شفا صاحب، اور سامعین میں شکریہ ادا کر دوں ندیم شیخ صاحب کا، میں نے ان کو روکا ہوا تھا پروگرام میں کہ شاید انہیں کسی سوال کا جواب دینا پڑے۔ ندیم شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر محمد سعد صاحب، ہم گفتگو کریں گے شمالی وزیرستان کی سچویشن کے حوالے سے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں گھات لگا کر حکومت کے وفادار قبائلی رہنماؤں کو قتل کرنے کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعد صاحب یہ کیا قصہ ہے، کیوں ہو رہا ہے آخر؟ ہمارے جو ایک قومی اسمبلی کے سابق رکن ہیں، ان کا نام ہے کامران وزیر صاحب، انہوں نے بھی اس سلسلے میں کچھ اظہار خیال کیا ہے، ذرا سا اس کو سن لیں پھر اس پہ کمنٹ کرتے ہیں۔
جو لوگ واپس ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو ہم خود بہت پریشان ہیں، عوام پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ رک سکے۔
جی فرمائیے بریگیڈیئر صاحب۔
دیکھیں یہ کام میں ایک جلدی میں فیصلہ کیا، پچھلی حکومت کو ہاتھ مروڑے گئے ان کے اور ان کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ فاتح سے ملایا جائے، یہ بذات خود یہ فیصلہ تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی ہوم ورک وغیرہ نہیں کیا گیا اور ایک وہاں پر ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، جتنے بھی قبائلی علاقے ہیں تمام میں خلا پیدا ہو گیا، اس وقت پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون حکومت کر رہا ہے۔ ٹیکنیکلی تو پختونخوا کی حکومت جو ہے ان کو اپنی ریٹ ابھی اسٹیبلش کرنی چاہیے، ایک سال کے لیے انہوں نے ایک وہ دیا ہوا ہے کہ ڈرم ارینجمنٹس وغیرہ ہیں، تو بالکل جو دشمن ہوں گے وہ اس سے استفادہ کریں گے، اور پاکستان کے قائدین کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، چاہے فوجی ہوں یا وہ سول ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں جو وہاں پر دہشت گرد گروہ موجود ہیں وہ بالکل یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی جو یہاں پر ایک اثر رسوخ تھا وہ ختم ہونے والا ہے، تو وہ اس سسٹم کو پورا فیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس پلان نہیں تھا کہ جب یہ خلاص بنے گا وہاں پر ایک قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، جس میں بھی فوج براہ راست جو ہے وہ ملوث ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا فوج کے خلاف کچھ وہاں پر جذبات جو ہے وہ لوگوں کے اوپر آئے، تو یہ اس قسم کی جو ہے ہم پلاننگ کے بغیر جاتے ہیں، اس کے اوپر پورا ہوم ورک نہیں کرتے ہیں، اس سے یہ جو دہشت گرد گروپ ہیں جو افغانستان میں موجود ہیں اس کے ساتھ دشمنی ہے ہمارے دشمن ممالک کی، وہ بھی اس سے استفادہ کریں گے، تو وہ اس قسم کے ٹارگیٹ کلنگ جو ہیں وہ کریں گے۔ جتنی جلدی جو یہاں پر پی پی آئی کی حکومت فیڈرل لیول کی پر بھی ہے، پروینشل گورنمنٹ بھی ان کی ہے، ان کو فوراً جو ہے اس کا ریسپانسبلٹی لے لینی چاہیے اور وہاں پر قانون نافذ کرنے کا جو ان کا ریسپانسبلٹی بنتی ہے وہ اس کو فوراً لے لینے چاہیے۔ جب تک یہ نہیں کریں گے، فوج وہاں پر موجود رہے گی، ٹارگیٹ کلنگ وغیرہ یہاں پر ہوں گے، अभी तक इनका यह फैसला नहीं हो कि जो वहां पर खासदार थे उनकी क्या वो है डिस्पोजल है, कि वो घर जाएंगे, कोई नई पुलिस बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या है, वहां पर कुछ थाने बनने चाहिए, वो कैसे बनेंगे। उनको 100 बिलियन 10 साल के लिए मेरे ख्याल में प्रॉमिस किया गया था, वो पैसा जो है वो किधर से आएगा, उसके ऊपर हुकूमत खामोश है। तो ये इससे जो है इस किस्म के मामलात जो है वो फिर अगर इस तरह हम उनको डील करेंगे बगैर सोच और समझ के, तो फिर इस किस्म के वाकयात रूनमा होंगे।
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि इस वक्त वैसे तो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के आप क्या क्या तजावीज देंगे गवर्नमेंट को कि किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है?
देखिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सबसे पहले जो अगर आपने वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी अगर आपने रेट एस्टेब्लिश करनी है उसके लिए पैसा चाहिए, वो पैसा हुकूमत को मिलना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम फौरन से पेशतर शुरू हो जाए और वहां पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं सूबाई उनको फौरन इसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी तक तो पुलिस के बारे में हमें पता लगना चाहिए, लेवीज को आपने लेना है, लेवीज को आपने घर भेजना है, उन लोगों को बेरोजगार करना है, क्या करना है वो करना चाहिए। बाकी जो हुकूमत के वहां पर रेवेन्यू सिस्टम जो है वो बिल्कुल वहां पर नहीं है, तहसीलदार क्या करेगा, जमीन की कोई वहां पर वो कंसोलिडेशन नहीं हुई है, उसका जो है हुकूमत को फौरन जो है वो उसके ऊपर काम करना चाहिए। एक हुकूमत जो पख्तूनख्वा में आई है वो उसके तो कोई आवाज ही नहीं निकल रही है, जो सूबाई हुकूमत है कि वो क्या करने वाली है, वो उन्होंने कोई प्लान बनाया है? इसके बाद अभी इलेक्शन आने वाले हैं साल के अंदर अंदर, अभी जुलाई में इलेक्शन वो ये जो आया है ये मई में आया था, अभी मई से पहले वहां पर सूबाई हुकूमत के इलेक्शन होने हैं, सूबाई असेंबली के इलेक्शन होने हैं, उसके लिए क्या प्लान है, उसको लॉ एंड ऑर्डर क्या दी जाएगी, वो जो है उसके ऊपर गौर और फिक्र करनी चाहिए। जो पैसा फेडरल गवर्नमेंट ने देना है, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि फौरन फेडरल गवर्नमेंट से ये डिमांड करे कि वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की उसके लिए पैसे जो है वो फौरन दिए जाए, अगर वो नया बजट पेश करना चाहते हैं या जो सप्लीमेंट्री बजट है वो लाना चाहते हैं उसको लेके आए। तो जब तक हुकूमत ये इकदाम नहीं करेगी तो इस किस्म का खला रहेगा और उसमें जो जो मरकजी हुकूमत के कानून नाफिज करने वाले दल हैं वो मुलविज रहेंगे, इस तरह फ्रंटियर कोर मुलविज रहेगी, इस तरह पाकिस्तान की फौज जो है वो वहां पर रहेगी, उसको फौरन से पेशता निकालना पड़ेगा हमें।
अच्छा तो थोड़ा सा मैं जरा सा अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में भी आपका इनपुट लेना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के शुमाल में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज पर होने वाले तालिबान बागियों के अलग अलग हमलों में इत्तला के मुताबिक कम अज कम 37 एहलकार हलाक हो गई, एक रोज़ाना वहाँ हमले हो रहे हैं, कल भी काबुल में बड़ा हंगामा हुआ है अहमद शाह मसूद के जो फॉलोअर्स थे उनकी तरफ से, तो आखिर काबुल में या अफगानिस्तान में ओवरऑल हो क्या रहा है?
अफगानिस्तान में ये हो रहा है कि जो हुकूमत वहां पर है वो इस वक्त कोलैप्स सिचुएशन में, अगर आप नेटो की फौज अफगानिस्तान से निकाल दें तो ये हुकूमत मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन के अंदर फारिग हो जाएगी, इनकी हालात अभी ये हो गई है। वो कोई पेशरफ नहीं कर रहे हैं कि आपने मुजाकरात करने हैं तो किस तरह करने हैं, अगर आपने मुजाकरात नहीं करने तो क्यों नहीं करने हैं, अमेरिका ने अगर मुजाकरात करने हैं तो वो क्या है। इससे पहले अगर आपने उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे ख्याल में ये वो आर्टिकल छप चुका है कि वहां पर तकरीबन एक तिहाई फौज तो जमीन पे है ही
जी,
सिर्फ 66% फौज जो है वो है जो तनख्वाह ले रही है, बाकी घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं उसके ऊपर क्या किया है। और जो अमरीकी फौजी हुकाम है अफगानिस्तान में उन्होंने बहुत झूठ बोला है, खासकर जनरल निकलसन के ऊपर अभी बहुत उंगली उठ रही है कि उन्होंने झूठ बोला है कि जो उन्होंने हालात पेश किए थे। अभी नई हुकूमत नई एक कमांड आई है, जनरल मिलर साहब आए हैं, वो अभी अपने पांव जमाए जमीन के ऊपर और क्या करें, और अफगान हुकूमत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक वो नहीं लेंगे उससे तालिबान जो है वो फायदा उठाएंगे। अभी उससे ये होगा कि जब तक नेटो फौज वहां पर मौजूद है तो वो कोई स्ट्रेटेजिक गेम्स तो नहीं कर सकेंगे, गजनी वाला काम होगा फिर वापस होगा, एक स्टेलमेंट की सिचुएशन में हम आ गए। अभी स्टेलमेंट जो है वो किसको फायदा दे रही है, वो ना पाकिस्तान को फायदा दे रही है ना अफगानिस्तान को फायदा दे रही है, मेरे ख्याल में वो अमरीका उससे सबसे ज्यादा इस्तेफादा कर रहा है। तो इस हालात से जब तक अफगान हुकूमत अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो उनकी रेट है वो उसने एस्टेब्लिश करनी है, वो कोई और नहीं कर सकता है।
अच्छा मतलब ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं इनका कोई रोल है उसमें?
देखिए रीजनल प्लेयर एक तो नहीं है ना, अगर आप एक की बात करें तो वो स्टेट बोर्ड पाकिस्तान को बनाया जाता है, प्रीफेरियंस से जो है वो मलबा सारे पाकिस्तान की, इसमें ईरान भी मुलविज है, इसमें तुर्की भी मुलविज है, इसमें रूस आ गया है, इसमें चीन मुलविज है, इसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, तो इसका एक रीजनल हल निकलेगा, इससे सिर्फ पाकिस्तान का जो है वो हल नहीं निकलेगा। और पाकिस्तान के ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने कोशिश बहुत की है, पाकिस्तान को भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि तालिबान जो है उन्होंने अपना एक बना लिया अपनी रेट अफगानिस्तान में एक एस्टैब्लिश कर ली है, और वो अभी भी उसके ऊपर बात न्यूयॉर्क टाइम्स में ली है कि तकरीबन 60% इलाका जो है वो अफगान तालिबान के पास है, उसके ऊपर पाकिस्तान क्या कर सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो उनके ऊपर कोई अगर असर रसूख था वो बहुत अभी कम हो गया है। तो ये अभी ना तालिबान जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार है, ये अफगान मसला है, ये दोनों साइड से नाहली है, जो रेजिस्टेंस है वो भी नाहल है, वो ये समझ नहीं पा रही है कि ये जंग जो इस तरह जारी रहेगी तो उसे कत्ल होगा तो कौन होगा? अफगान कत्ल होगा। इस तरह हुकूमत को भी सोचना चाहिए। तो जब तक ये तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी अफगानिस्तान मौजूद है किसी न किसी तरीके से उन सबको काम करना चाहिए, पाकिस्तान को वाहिद इस तरह इल्जाम देना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका। और सामने हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जनाब मुजम्मिल शनवारी साहब मौजूद हैं जो एडवाइजर हैं जनाब अब्दुल्ला अब्दुल्ला के, और चौधरी नौमान जफर साहब जो फॉर्मर हडसन रिसर्च फेलो हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले एक ब्रेक लेंगे लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं मोहम्मद तारिक चुगताई साहब चुनिया से। जी मोहम्मद तारिक साहब
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मेरा ब्रिगेडियर साहब से एक दो सवाल ये हैं कि ये अफगान तालिबान की जो हालिया कार्रवाई है क्या ये जलालुद्दीन हकानी की हलाकत के बाद नई सूरत हाल नई क्यादत की है? अगर ये वही वजह है तो उसके बारे में वजाहत फरमा दें। और दूसरी बात यह है कि अगर वो तालिबान ऐसे मामला कर रहे हैं तो वजह क्या है? जब भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात की वो बात चलती है कोई, तो ऐसी कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो वो मुज़ाकरात के रास्ते में वो रुकावट डालती हैं? 17 साल से ये जो
अच्छा, मैं आपको होल्ड कराऊंगा, इस सवाल का जवाब मैं मुजम्मिल शनवारी साहब से लूंगा, लेकिन मैं पहले एक ब्रेक लेता हूँ जिसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
सदाए जहां वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद।
वेलकम बैक जी। मैं पहले मुजम्मिल शनवारी साहब आपसे एक सवाल ये करूंगा कि जो बात अभी पूछ रहे थे हमारे कॉलर, आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि जब भी मुज़ाकरात की नौबत आती है कोई ना कोई रुकावट आ जाती है?
इसमें इस तरह है कि जब भी मुज़ाकरात होती है तो अफगान गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी यही है कि मुज़ाकरात हो जाए और तालिबान पीस और जो अमन प्रोसेस है उसमें आगे आए और उसी तरह अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिले। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेज वो ये नहीं चाहते कि ये प्रोसेस आगे चले, या वो लोग चाहते कि उन लोगों का स्टेक हो इन साइड्स में। अभी हम देखते हैं कि अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस का जो है, हर मुल्क चाहते हैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, कि उन लोगों का स्टेक हो इस प्रोसेस में। जब उन लोगों को स्टेक नहीं मिलेगा तो उसके जो प्रॉक्सी है वो तो यहाँ पर चलेगा और यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि तालिबान अब इस तरह है कि एक एंटिटी नहीं है अब क्योंकि इन लोगों के जो लीडरशिप डिवाइड हो चुकी है उसमें कुछ तालिबान है कि वो चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, कुछ इस तरह है कि वो नहीं चाहते, कुछ इस तरह है कि उन लोगों पर प्रेशर है कि वो आगे बढ़े। तो ये मसले है कि इसको डिवाइड करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात करें और जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात करें, उन लोगों के आपस में तो हमेशा यही प्रॉब्लम होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस को किस तरह डिस्ट्रॉय करें। तो यही एक बड़ा मसला है। लेकिन प्रॉक्सीज यहाँ पर प्रॉक्सीज के रोल बहुत यहाँ पर अहम होती है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उन लोगों की स्टेक के बगैर ये नेगोशिएशन आगे ना चले। तो यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है।
अच्छा, तो हमारे साथ रहिएगा चौधरी नौमान जफर साहब और मुजम्मिल शनवारी साहब, आप दोनों हमारे साथ हैं। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है कि द US गवर्नमेंट मिसलेड्स इट्स पब्लिक टू जस्टिफाई द 17-year वॉर इन अफगानिस्तान, रूटीनली यूजिंग इन्फ्लेटेड डाटा टू जस्टिफाई इट्स स्टे। यानी ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, अमरीकी हुकूमत ने इस खबर पर कोई तबसरा नहीं किया है। आप चौधरी नौमान जफर साहब ये फरमाइए कि बहसियत एक सिक्योरिटी एनालिस्ट आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है इस खबर में?
देखिए, अगर आप इस पूरे 17 साल का जायजा लें, तनकीदी जायजा लें, तो इसमें तो बिल्कुल एक चीज क्लियर है कि جو تقریباً 40 سے زیادہ ممالک کی فوجیں وہاں پہ تھی نیٹو کے نیچے, اس کے علاوہ امریکہ کی فوج وہاں پہ ہے, تو ان کو کلیئر کٹ پتہ تو حاصل نہیں ہو رہی, نہ وہ وہاں پہ جیت رہے ہیں, حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر ڈیٹے کو دیکھا جائے اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے, اور یہ اب نظر نہیں آ رہا, یہ بہت شروع میں جب ہم ریسرچ کر رہے تھے ایون جنیوا میں یہ ڈسکشن ہوتی رہی, اس وقت بھی سب یہی کہتے تھے کہ اتنی یہ سمپلیفائڈ جو ڈیٹا آ جاتا ہے اور اتنا اچھے طریقے سے یہ پیش کر رہے تھے, گراؤنڈ ریئلٹیز وہ نہیں ہے. اور دوسری سب سے اہم چیز ہے کہ مطلب یہ کہ آپ نے لازمی بات ہے, آپ کسی ملک کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, اس پہ ریسورسز لگ رہے ہیں, بلینز آف ڈالرز لگ رہے ہیں, تو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے اپنی لوکل پبلک کو بھی, اور پھر کیونکہ وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں, اور اگر پبلک کھڑی ہو جائے تو پھر یہ سارا کچھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے, یہ ہر ملک کی فوج یا ہر ملک کے ادارے کچھ نہ کچھ معاملات اس طرح کے کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اپنا عراق وار ہوئی تھی تو اس کے بعد جب کولن پاول نے آ کے مذد بھی کی تھی کہ جی ہمیں سی آئی اے نے کچھ ایسی انفارمیشن دی تھی جو کہ ٹھیک نہیں تھی, اس کے بعد ٹونی بلیئر نے آ کے معافی مانگی, سوری کی ہے کہ ہم لوگ نے غلط فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد کے اوپر عراق کے اوپر حملہ کیا اور سارا معاملہ کیا. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. سیم از دا کیس ان افغانستان. افغانستان کے اندر بھی کافی سارے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں, یہ بتایا جاتا رہا ہے صرف اس چیز کے لیے کہ بتایا جائے کہ طالبان اتنے افیکٹو نہیں ہیں, وہاں کی جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ مضبوط ہو رہی ہیں, افغان نیشنل آرمی مضبوط ہوتی جا رہی ہے, ان کی جو تعداد ہے وہ انفلیٹڈ دکھائی جاتی رہی ہے, حالانکہ وہ اس میں کئی ایسے کہا جاتا ہے کہ گھوسٹ امپلائیز بھی تھے جو کہ سیلریز لے رہے ہیں لیکن وہ آن دی گراؤنڈ ہیں ہی نہیں, کچھ بھاگ چکے ہیں, لیکن اپنی پروگرس دکھانے کے لیے اپنے سارے معاملات کرنے کے لیے یہ چیزیں پہلے آ چکی ہیں, پہلے دیکھی جا چکی ہیں, اور ان کو اب ریکارڈ کے اوپر لایا گیا ہے, انہیں نیو ٹائم لے کے آئی ہے, اور میں بالکل ان کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ بالکل اس میں جو ہے نا کوئی ایسی ایگزیجریشن نہیں ہے.
اچھا چوہدری صاحب ہمارے ساتھ آئیے گا, یہ بتائیے مزمل شنواری صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, اس لیے کہ نیو یارک ٹائمز یہ بھی کہتا ہے کہ جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ افغان گورنمنٹ کے کنٹرول میں 56% آف دا ایریا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ ظاہر ہے کہ حکومت کا حصہ ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
نہیں, اس میں اس طرح ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 60% ہے یا 50% ہے یا 80% ہے, وہ تو اس طرح ہے کہ اخبار کہتا ہے کہ کس نے ویریفائی کیا ہے. ایک دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ ڈسٹرکٹ ہے اس میں جو گورنمنٹ آفیشلی اس کو کہتا ہے کہ 16 ڈسٹرکٹ ہے کہ وہ طالبان کے پاس ہے آؤٹ آف 400 ڈسٹرکٹ, تو وہ تو پرسنٹیج میں تو بہت کم آتی ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ طالبان کی انسرجنسی ہے, وہ ہر سٹی پر بھی ہے, ہر جگہ پر ہے, لیکن ان لوگوں کی کنٹرول نہیں ہے, وہ اگر آتے اٹیک کرتے پھر واپس جاتے تو اس میں یہ پرابلم بن جاتی ہے. تو یہی مسئلہ ہے, جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ 50, 60, 70 یہ چیزیں ہیں, اس کو نہ کوئی مانتا ہے نہ اس پر کوئی یقین کرتا ہے, لیکن ہاں یہ ہم جانتے ہیں کہ انسرجنسی ہے, اٹیک کرتے, اور یہ پانا یہاں پر نہیں ہے, پاکستان میں بھی ہے, ابھی پاکستان میں ہر جگہ پر بھی یہی ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پر اٹیک ہو جائے گا, بم ہو جائے, بلاسٹ ہو جائے گا, تو یہ مسئلے بھی بنتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر یہاں پر ہوئے انٹرنیشنل فورسز, کیونکہ تعداد امریکن فورسز کی یہاں پر بہت زیادتی, تو اسی وجہ سے تو ایکسپینسز ہوگی. اور مسئلہ یہی ہے کہ افغان ان لوگوں نے ایک بڑی جو انیشیل مسٹیک تھی, جب انٹرنیشنل فورسز آئے تو ان لوگ افغانستان کے جو نیشنل آرمی ہے, تو اسی ٹائم پر جو ہمارا ڈیفینس منسٹر تھا منسٹر وردک, اس نے اس پر پروٹیسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ ہمارے لیے انیشیل 30,000 پلان کی تھی, پھر اس کے بعد 60,000, پھر 90,000, اور اس طرح بڑھ گئی. تو وہ پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایک طرف پاکستان ہے کہ اس کے آرمی بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر جو پرابلم ہے اسی طرف سے آتے, دوسری طرف ایران ہے اس کی بھی بڑی آرمی ہے, دوسری طرف رشیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ایک آرمی انیشیلی سے بڑا آرمی ہو کہ وہ جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرے. لیکن جب ہمارے جو انٹرنیشنل فورسز کی جو سپورٹ تھی وہ زیادہ تر ریئیکٹیو تھی, پرواکٹیو نہیں تھی, کیونکہ جب سیکورٹی سچویشن خراب ہوتی تو وہ لوگ کہتے کہ چلو یہاں پر اب نمبر انکریز کرتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے, کیونکہ اسی ٹائم پر بھی جنرل وردک نے اس کہا تھا کہ مسئلہ یہ کہ آپ لوگ کو انیشیلی جو افغان فورسز ہے اس کو زیادہ کرنا چاہیے کہ وہ پرواکٹیولی آپریٹ کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے. لیکن اسی ٹائم پر جو امریکن جنرل تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم لڑتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر تھی, لیکن پھر بھی جو ایکسپینسز ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا. لیکن جس طرح جو ہمارے ساتھی نے ابھی بتایا کہ کچھ اچیومنٹ نہیں رہا, اچیومنٹ بہت زیادہ رہا افغانستان میں, گورنمنٹ بھی ہے, اسٹیبل گورنمنٹ بھی ہے, آرمی ہے, پولیس ہے, سیکیورٹی ایجنسی ہمارے بہت اسٹرانگ ہے, اس کے ساتھ ہمارے جو
آرمی افغان آرمی افغان نیشنل آرمی کتنی افیکٹو ہے, افغان نیشنل آرمی کتنی افیکٹو ہے, جو کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ گھروں پر بیٹھے ہوتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
اس کو کمپلیٹلی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اس میں پاسبلٹی ہے کہ 1% 2% ہو, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن زیادہ تر ایشو اس میں ہے کہ ہمارے جو سارے جو اٹیک ہے ابھی جو لڑ رہے وہ افغان آرمی لڑ رہے ہیں. جو غزنی پر اٹیک ہوا تھا تو اس کو ڈیفینڈ کیا تھا افغان آرمی نے, جب قندوز پر اٹیک ہوا تھا تو افغان آرمی نے ان لوگوں کو وہ پھر دھکیل دیا. یہ سب کچھ یہ جو گرام پر فائٹ کرتے تو وہ افغان آرمی ہے, اور ماشاء اللہ جو ہماری آرمی ہے وہ جو انٹرنل جو جنگ ہے اس میں بہت ایکٹیو بھی ہے اور بہت پازیٹیو بھی ہے. تعداد اس کی ہے, وہ لوگ سپورٹ چاہتے ہیں, تعداد بہت کم ہے, اب بھی اسی اندازے میں نہیں ہے جتنا چاہیے, کیونکہ افغانستان کے جو ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے, ماؤنٹینس ایریا ہے, اور پھر جو ہمارا دشمن ہے وہ ویزیبل نہیں ہے, انویزیبل ہے, ہمیں ہر جگہ پر جو ریڈی ہونا چاہیے. تو اس لیے اب بھی ہماری جو آرمی ہے آلموسٹ 20 پروونسز میں ڈفرینٹ جگہ پر وہ طالبان اور انسرجنٹ جو ہے اس کے خلاف فائٹ کر رہی ہے. تو اس لیے افیکٹونیس میں تو کوئی شک نہیں ہے, نہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے, وہ لوگ بہت اچھے فائٹ کر رہے ہیں اور گراؤنڈ پر بھی بہت اچھے ہیں. لیکن لوگوں کو جو سپورٹ ملنا ہے, جو انٹیلیجنس سپورٹ ہے, جو زیادہ تر وہ یو ایس جو انٹرنیشنل فورسز یہاں پر پرووائڈ کرتے, ٹریننگ کی ایشوز ہے اس پر کام ہو رہی ہے ابھی, ان لوگوں کو ٹریننگ دی جائے, اور جو اکوپمنٹ اور جو زیادہ تر ویپنز ہے, جو ہیوی اور لائٹ ویپنز ہے, اس پر زیادہ تر یہ لوگ فوکس کر رہے ہیں. ایئر سپورٹ ابھی مل رہی ہے تھوڑی سی, اگر ایئر سپورٹ امپروو ہو جائے تو میرے خیال سے نہ طالبان کچھ کر سکتے اور نہ یہ جو دوسرے انسرجنٹ ہے وہ کچھ کر سکے.
اچھا شرمائی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. چودھری نعمان ظفر صاحب, یہ اور فرمائیے کہ جو اس وقت ابھی جو لیٹسٹ جو ایک باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جھڑپوں کا اور حملوں کا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پرٹیکولر ٹائمنگس ہیں, کسی خاص مقصد کے تحت اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟
دیکھیے جو ابھی نظر آتا ہے یہ ہم اپنے اس میں حلقوں میں آئرلینڈ ماڈل کہتے ہیں, آئرش ماڈل کہتے ہیں, جب آئرلینڈ آئرش ریپبلک آرمی اور شین فین اور جب ان کے ساتھ برٹش کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, ان کی اسٹریٹجی تھی کہ مذاکرات بھی ساتھ کر رہے تھے اور ساتھ ریزسٹنس بھی کر رہے تھے. تو سیم از دا کیس ان افغانستان, افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ ریزسٹنس بھی شو کر رہے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ ہم ایک قوت ہیں, ہمارے ساتھ ہماری ایک ویلیو ہے, ایک ایریا کے اوپر ہمارا انفلوئنس ہے. اور ساتھ ساتھ وہ اب پچھلے تقریباً 3 مہینے سے تسلسل سے خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن جو جنرل نکلسن تھے اور بھی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. ریسنٹلی دوحا کے اندر ان کی ہوئی ہے ملاقات اور وہ چل چکا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب ایک چیز تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ طالبان کو, جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, ان کے ساتھ بات نہیں کرنی, وہ چیز ختم ہو چکی ہے. وہ 17 سال میں یہی کچھ کر رہے تھے, لیکن اب ان کو یہ نیریٹو چینج کرنا پڑ گیا ہے. امریکہ خود اٹ سیلف ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے ون بائی ون, اس میں مطلب یہ کہ وہ اسے بات کیا, اور چونکہ طالبان کا جو یہ ڈیمانڈ تھی سب سے بڑی کہ کسی بھی نیگوسیشن کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے امریکن فورسز شوڈ وڈرا, ان کو نکلنا پڑے گا افغانستان سے. اب وہ اپنی پوزیشن کے حوالے سے ان کے مذاکرات سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں, اب باقی چیزیں بھی نیگوشیشنز کے اندر نہیں آئیں کہ کیسے ہوگا, کیسے گورنمنٹ بنے گی, کیا حصہ ہوگا, وہ باتیں نہیں ہو رہی. اس وقت دا پوزیشن آف دا یونائیٹڈ اسٹیٹس آرمی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ وڈرا کرنے کے بعد نیگوشیشن سٹارٹ ہوں گے یا آلریڈی اب ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جو میرا خیال 17-18 سال سے جو یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ جو طالبان کے ساتھ ہمیں بات نہیں کرنی, یہ نہیں کرنی, اگر تھوڑا سا پہلے کر لیتے. دیکھیں وہ لوکل لوگ ہیں, ان کو بے شک سپورٹ کوئی بھی کر رہا ہے, پروکسیز کا جو ہم جب ورڈ یوز کرتے ہیں بے شک اس کو یہ کہتے ہیں جی پاکستان اس کو یوز کر رہا ہے, دوسرے یوز کر رہے ہیں, لیکن جو پروکسی اٹ سیلف ہے وہ ہے تو جو لوکل لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو لوکل لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی پرابلمز ہیں, کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہیں, ایجوکیشن نہیں ہے, دوسرے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی کی پروکسی بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب جس چیز کو زیادہ ڈریگ نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ کوئی پروکسی ہے یا یہ جو بھی ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اب ان کو پیس پروسیس کے اندر جب شامل کریں گے, آپ دیکھیے کہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے جو سب سے بڑی ریزسٹنس دے رہا ہے, وہ طالبان ہے. اگر طالبان کو کسی بھی طریقے سے ٹیبل پہ لے آیا جاتا ہے, جس طریقے سے کابل ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو یہ بہت زبردست آپ دیکھیں ایک اچھا عمل ہوگا. جب آپ نے دیکھے گلبدین حکمت یار صاحب کو اپنے ساتھ ملایا ہے, تو ان کی طرف سے ریزسٹنس ختم ہوگی. اگر اب طالبان کی اور ان کی کنڈیشن آپس میں کمپرومائز کی بات یہ لوگ کر لیتے ہیں, تو میرا خیال ایک بہت بڑی یعنی کہ سب کی ریزسٹنس جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر کس طرف جا سکتے ہیں. ایک اور جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ آ رہا ہے کہ پاکستان اور کابل ایڈمنسٹریشن یعنی کہ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے ان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر لیول پہ اگر ہم چلے جائیں تو بہت زیادہ جو ایکٹرز ہیں اس وقت دیکھے دو گروپ بن چکے ہیں ایکٹرز کے بھی. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ الگ کھیل رہا ہے یورپین اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور چائنا اور رشیا نے بھی انٹروین کر دیا ہے. جس طریقے سے بھی چائنا نے ایک کانفرنس بلوائی تھی اس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس نے ایسا ہی نہیں لیا. تو ایک ان کی آپس کے بھی پرابلمز ہیں جو ہے نا معاملات کو اور خراب کر رہے ہیں. تو یہ بہت آسان بات نہیں ہے. بہت سمپلیفائڈ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ پروکسی ہے اور پاکستان یا دوسرے اس کو یوز کرے, لیکن یہ میرا خیال ہے بہت پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا.
اچھا آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے کالر ہیں شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. احمد خان صاحب ملتان سے. جی احمد خان صاحب
السلام علیکم آپ کو اور آپ کو مہمانوں کے سلام.
جی وعلیکم السلام.
اچھا یہ افغانستان میں جو جنگ ہے بالکل مسلمان ملکوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے یہ جنگ لگی ہوئی ہے, اور ان مسلمانوں کو چاہیے سوچنا چاہیے, چلو افغانی مار رہے ہیں, چلو مسلمان تو ہے, چلو افغانی بھی ہے لیکن صحیح. مسلمان تو مار رہے ہیں.
جی بہت شکریہ آپ کا. جی شنواری صاحب ایک سوال میرا آپ سے اور ہے. چودھری نعمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے زحمت فرمائی. شنواری صاحب یہ بتائیے کہ کل کابل میں جو کمانڈر مسعود کے حامیوں کی طرف سے ہنگامہ آرائی ہوئی ہے جس کے بارے میں افغان گورنمنٹ نے ایک بڑا سخت بیان دیا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہوا کیا آخر؟
یہ تو ہے نارملی جو ہمارے جو سپٹمبر جو ہیں
جی
9 سپٹمبر آفیشلی جو ہمارے نیشنل ہیرو احمد شاہ مسعود کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, لیکن یہ ویک سارا جو ہے جو افغانستان کے تمام شہیدوں کے لیے اس کو الیکٹ کیا ہے کہ یہ نیشنل ہالیڈے بھی ہوتی ہے, اور اس کی درمیان جو سارے جو شہید ہے جس پروسیس میں افغانستان آگے چلا ہے اس کو منانے کے لیے ایک دن بنایا ہے. اس میں یہی پرابلم ہے, ہر سال یہی ہوتی ہے کہ افغانستان میں کچھ لوگ نکلتے ہیں وہ اپنے پاور کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور کچھ اس میں اس طرح ہے کہ ویپن کو بھی یوز کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ نے اس پر تو اسٹینڈ لینا ہوگا کیونکہ کچھ لوگ یہاں پر کابل سٹی میں ہیں وہ جو اس طرح لوگ نکلے ہیں کہ وہ کابل سیکیورٹی کے لیے بھی خطر ہے اور لوگوں کے لیے بھی خطر ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ گورنمنٹ نے بہت سیریسلی لیا ہوا ہے, اور ہوپ فلی کو اس پر کچھ ہو جائے گا کیونکہ جو ویپن ہے ان لوگوں کے پاس یہ کہاں سے آئی, کس طرح یہ اس کو یوز کرتے اوپنلی کابل سٹی میں, یہی پرابلم ہے. لیکن اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو شہید کا جو حادثہ ہے مکمل شہیدوں کے لیے دعا کے لیے, اور جو کچھ بھی ختم یہاں پر ہو رہی ہے, تو اس کو اس طرح ہمیں منانا نہیں چاہیے جس طرح یہ ان لوگوں نے کل کیا تھا. تو یہ سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہے, افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی ہے, اور جن لوگوں نے افغانستان کے لیے اپنے جانے نذرانہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے بھی ایک جو کائنڈ آف کیا ہے کہ ان لوگوں کی روحوں کے لیے بھی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح کچھ ہو جائے. تو یہی ایک میجر پرابلم کی ہوپ فلی کہ حکومت اس کو ٹیکل کر لے اور اسے آگے بھی یہ کچھ نہ ہو.
بہت شکریہ مزمل شنواری صاحب, ایز آلویز یو آر ویری کوآپریٹو, تھینکس الاٹ. اور سامعین اب ہم قبل اس کے کہ اپنے آخری ٹاپک کی جانب جائیں, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ سحر خان صاحب آئے جن کا تعلق کیٹو انسٹیٹیوٹ سے. ہمارے ایک کالر ہیں, ان سے ہم پہلے بات کر لیں, مرید خان صاحب میاں والی سے. جی مرید خان صاحب
السلام علیکم جعفری صاحب،
اللہ تعالیٰ
آپ کو خوش رکھے. میری گزارش یہ ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کے حلقے سے بول رہا ہوں. یہ جو ہے نا کالا باغ جو متنازع بنا دیا گیا تھا کالا باغ ڈیم کو، وہاں الو بولتے ہیں، تو کیا یہ سی پیک پر بھی کبھی الو تو نہیں بولیں گے؟ برائے مہربانی میری وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم بھی بنائیں اور یہ سی پیک کو مکمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.
بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد پھر گفتگو کریں گے اپنے دونوں ماہرین سے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ چین کی 267 ارب ڈالر مالیت کی مزید درآمدی اشیاء پر محصولات لگا دیں گے، جس کے بعد عملی طور پر چین سے درآمد کی جانے والی تقریباً ہر چیز ٹیکسوں کے دائرے میں آ جائے گی. چین نے بھی جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے. یہ بتائیے سحر خان صاحبہ کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا امریکی کنزیومرز کے اوپر اور دنیا کے اوپر؟
بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا. آئی تھنک اس کا امپیکٹ جو ہے، ایک تو دو تین چیزیں ہمیں سمجھنے پہلے ضروری ہیں کہ کیا ایگزیکٹلی ہوا ہے. ہمیشہ سے ماضی میں چین کے ٹیرفز امریکن ٹیرفز ہمیشہ سے زیادہ تھے. تو اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ خیال رکھتی ہے کہ اگر وہ ٹیرفز چین کے اوپر بڑھا دیں گے تو یہ امریکن کنزیومر کے لیے بہتر ہوگی بات، اور یہ ان ٹرن امریکن انٹرسٹ کے لیے بہتر ہوگی بات. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے امریکہ جتنے بھی ٹیرفز چائنا پہ لگا دے، وہ پھر بھی اپنی اکانومی کو لبرلائز نہیں کرے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہسٹوریکلی جب دو تین ملک ایک آرگنائزیشن کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے ٹیرفز کو کم کرتے ہیں. اس کا ایگزامپل ہے جیسے میکسیکو نے اپنے ٹیرفز کم کیے جب انہوں نے نافٹا کو جوائن کیا، وہ جو نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایسوسیشن ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے اب چین کے اندر بھی کہ جیسے چین نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو جوائن کیا، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے ٹیرفز کم کرنے شروع کیے ہیں. تو جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو اپروچ ہے ٹیرفز کی، یہ ایک آپ سمجھیں مس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بیسڈ ہے. اب جہاں تک اثر ہوگا اس کا امریکن کنزیومر کے اوپر، ہر چیز جو بھی چین سے آتی ہے، اور امریکہ میں بہت چیزیں ہیں جو چین میں بن کے آتی ہیں، وہ بیسکلی ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، جو الٹیمیٹلی امریکن کنزیومر کے لیے ایک خراب بات ہوگی.
اچھا ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب، یہ فرمائیے کہ اس وقت یہ ایک ٹریڈ وار قسم کی چیز شروع ہو گئی ہے، یہ ورلڈ اکانومی کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے؟
دیکھیے ورلڈ اکانومی کو جہاں تعلق ہے اس کے امپیکٹ کرنے کا، اگر تو کنٹریز کا آپس میں بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے جیسے بٹوین چائنا اینڈ دی یو ایس ہے، اس کا امپیکٹ تو آف کورس امریکن کنزیومر کے اوپر ہوگا. لیکن ورلڈ اکانومی کا جو اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا وہ کسی حد تک ایسے ہوگا کہ یو ایس آج بھی دنیا کی اکانومی کا 25% جی ڈی پی ہے، تو ان کا جو ہے کنٹرول کافی حد تک یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لے کے اور بہت سارے ایسے یو این بیسڈ انسٹیٹیوشن پر ہے جہاں پر کہ دنیا کو یہ ڈکٹیٹ اور ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ کس قسم کا وہ ٹریڈ رکھتے ہیں. ایک چیز جو کہ ہمیں اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک نئی سائیکی جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ چائنا امریکہ کو سرپاس کر گیا ہے اپنی جی ڈی پی گروتھ میں. جیسے چائنا کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے تقریباً کوئی کلوز ٹو 23 بلین ڈالرز ہے ورسز امریکن 23 ٹریلین ڈالرز ورسز امریکن 19 ٹریلین ڈالرز. تو ایک تو جب چائنا نے کی اکانومی نے اس کو سرپاس کیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ چائنا کی جو امپورٹس ہیں یو ایس میں انہوں نے بڑا ہیوی ٹریڈ ڈیفیسٹ کریٹ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل سرکلز ہیں وہ ذرا انکمفرٹیبل ہیں، لیکن جو ریئلٹی آن دا گراؤنڈ ہے، جیسے کہ پریویس آپ کے انہوں نے بڑا صحیح اس کو وہ کیا تھا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امریکن کنزیومرز پر زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ انٹرنیشنل کنزیومرز پر جا کے پڑے. اور ایک اور امپیکٹ جو اس کا ہوگا وہ ہوگا امریکن کارپوریشنز کے اوپر، کہ امریکن کارپوریشنز کا جیسے میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ امریکہ میں جو آٹو موبائل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کے 80% کمپوننٹس آج بھی آؤٹ سائڈ یو ایس آتے ہیں، جن میں کہ میجر شیئر جو ہے وہ چائنا کا بھی ہے. جب آپ ان کمپوننٹس کے اوپر ڈیوٹی لگا دیں گے تو الٹیمیٹلی دو چیزیں ہوں گی, یا تو ان کارپوریشن کو اپنا پروفٹ کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا یا پھر ان کو پرائسز جو ہیں ان کو انکریز کرنا پڑے گا. لیکن جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اوپر پریشر بہرحال امریکہ کا رہے گا کہ وہ چائنا کے ساتھ کس حد تک اپنا ٹریڈ ڈیل کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا یو ایس پالیسی.
اچھا سہر صاحب, یہ فرمائیے کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ بات کہ یورپین یونین کے کنٹریز کے ساتھ بھی امریکہ نے ٹیرفز کے سلسلے میں ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے, پھر اسی طرح سے میکسیکو کینیڈا کے ساتھ بھی ہے, تو کیا امریکہ آئسولیشن میں نہیں جا رہا ہے اس طرح سے؟
آئی تھنک جہاں تک آئسولیشن کی بات ہے وہ ذرا دیکھیں, آئسولیشن جو ہے وہ صرف تجارت کی طرف سے نہیں ہوتی, وہ آپ کی ڈیفینس اور ملٹری اسپینڈنگ کی طرف سے بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ڈیفینس پالیسی کو دیکھیں یا فورن پالیسی کو دیکھیں تو وہ آئسولیشنسٹ نہیں ہے. تو اس طرح سے آئی ڈونٹ تھنک کہ پورا ملک جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. لیکن جہاں تک ٹریڈ کی بات ہوتی ہے, پہلے ماضی میں بھی جتنے بھی ایڈمنسٹریشن گزرے انہوں نے عام طور پر فری ٹریڈ کو پریفر کیا ہے, اور اس بات کی بھی ہمیشہ انہوں نے, باقی جیسے امریکن صدروں نے بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تجارت بڑھتی رہے ملکوں کے ساتھ, اور الگ الگ آرگنائزیشن بھی بنے ہیں اس بات پہ. لیکن جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ بیسکلی صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک بہت ٹرانزیکشنل انسان ہے, تو جو بزنس مین بھی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی ملک کی پالیسی بدلے تو دو چیزیں کی جا سکتی ہیں, یا تو ان کو امریکن آرمز نہیں بیچے جائیں یا ان کے اوپر ٹیرس لکھا دیا جائیں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں بیسکلی کہ آج کل کیا ہو رہا ہے امریکہ میں. لیکن جہاں تک امریکہ کی آئسولیشن کی بات ہے, آئی تھنک خاص طور پہ تجارت کے لیے اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن امریکہ کو آئسولیٹ کرنا بھی چاہتا ہے تو یہ کرنے میں ان کو بہت وقت لگے گا, کیونکہ آف کورس امریکہ جو ہے وہ دنیا کی عموماً سب سے بڑی اکانمی ہے, یعنی ون آف دا بگیسٹ اکانمیز. اور دوسرا یہ کہ الٹیمیٹلی صدر ٹرمپ اس بات کے کو جانتے ہیں کہ امریکہ کو کمپلیٹلی آئسولیٹ کرنا امریکن بزنسز کے لیے خراب ہوگا, تو وہ ایک اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں کہ ہم جتنا پریشر ڈال سکتے ہیں ملکوں کے اوپر ہم وہ ڈالیں ٹیرف کے طور پہ. لیکن آپ اکانومسٹ سے پوچھیں, آپ اکنامک ڈیٹا کو دیکھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک فلاٹ پالیسی ہے.
اچھا ایک آخری بات تو ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, یہ اور فرمائیے کہ کیا یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ٹیرفز وغیرہ بڑھایا جا رہا ہے, کیا یہ امریکہ کی جو اندرونی پالیٹکس ہے اس کا بھی کچھ اس میں کنٹریبیوشن ہے؟ میرے پاس ایک منٹ ہے ٹوٹل.
نہیں, اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اپنا ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں ایک ایسا گروپ موجود ہے جو کہ کسی قسم کی بھی ٹریڈ سے انکار کرتا ہے چائنا کی یا کہیں سے بھی. لیکن ایک چیز جو کہ امریکن کنزیومرز انڈرسٹینڈ ان کو کرنا پڑے گی کہ انٹرنیشنل امپیکٹ خاص طور پہ W2 کے بعد جو ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں امریکن کنزیومرز کے لیے کمپیریٹیولی سستی داموں پہ ان کو ملی ہیں, جس میں کہ ٹیکسٹائل سے لے کے الیکٹرانکس لے لیں جو کہ تقریباً ہر کنزیومر کی امریکہ میں اس وقت ڈیمانڈز ہے. تو اس وقت جذبات میں آ کے تو آپ ٹھیک ہے, آپ اینٹائی چائنا ریٹرک رکھ سکتے ہیں, لیکن جو اس کا آفٹر افیکٹس ہوں گے یا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہوں گے وہ الٹیمیٹلی چیزوں کی پرائسز بڑھنے پر ہی امریکن کنزیومرز کو جو ہے نا اس کا ادراک ہوگا. اور اس میں ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ٹریڈ میں ایک چیز ہمیشہ رہتی ہے دنیا کے اندر جو کہ امریکن کنزیومرز کو بھی اب انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, دنیا میں ہمیشہ ڈیفیسٹ اور سرپلس یہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. امریکن اکانومی کا یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ان کی ہمیشہ سے ایکسپورٹس کم رہی ہیں اور امپورٹس ہمیشہ زیادہ رہی ہیں. اور آن ایوریج آپ دیکھیں کہ ورلڈ کے ساتھ امریکہ کا کسی زمانے میں 500 بلین کا ہوتا تھا ٹریڈ ڈیفیسٹ ان 80s, جو آج تقریباً 700 بلین کے قریب پہنچ گیا ہے, جس میں کہ تقریباً 400-500 بلین صرف چائنا کے ساتھ ہی ہے. تو یہ جو یہ سارے فیکٹر ایسے ہیں کہ جس میں کہ پولیٹیکل تو آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں الیکشن کے لیے یا الیکشن کے سیزن میں, لیکن جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں پریکٹیکلی تو اس کا پھر نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے.
بہت شکریہ ظفر بخاری صاحب, سحر خان صاحبہ, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ اور ہمارے انجینئر تھے بل باربر. اب اپنے میزبان عمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان میں صدر مملکت کا عہدہ علامتی نوعیت خیال کیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اسد حسن نے گزشتہ روز ملک کی نامور شخصیات سے اس بارے استفسار کیا کہ آیا ملک کے 13ویں صدر ڈاکٹر عارف علوی، جنہوں نے اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف اٹھایا ہے، ملک میں قطار بنانے سے لے کر ملکی قوانین کے احترام تک ایسی تعلیم اور تربیت تک میں کردار ادا کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف پاکستان کے اندر قوم سازی کی عکاسی ہو بلکہ گلوبل سٹیزن شپ کے تصور سے بھی ہم آہنگی پیدا ہو۔ اسد حسن کی رپورٹ۔
ناصرہ زبیری معروف شاعرہ اور مصنفہ ہیں، وہ شعبۂ صحافت سے بھی وابستہ ہیں۔ صدر کے قوم سازی سے متعلق ممکنہ کردار کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ ہجوم کو قوم بنانے کے عمل میں چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے اقدامات اور عملی اظہار اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔
اب کہنے کو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک سیریمونیل عہدہ ہے اور ان کی اپنی شخصیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ جو ہجوم کو ایک قوم بنانے کا عمل ہے اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں جو مہذب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ فالو کرتے ہیں ہم، اور اگر ہم کسی شخصیت کو دیکھ کے یا ان سے انسپریشن لے کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا عہدہ رکھنے والا شخص ہے اور یہ خود یہ پابندی کر رہا ہے، تو لا محالہ جو باقی قوم ہے وہ بھی اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔
سعید ابراہیم مصنف ہیں، سماجی علوم کے ماہر اور سوشل میڈیا پر اپنے فلسفیانہ پیغامات کے سبب مداحین کی ایک بڑی تعداد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیڈر کے جملے قوم کو متاثر ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات کردار اور عمل سے ثابت کرنا اور تربیت دینا ہے۔ سعید ابراہیم کے بقول شجرکاری کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں صدر کو مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے اور روایتی نصاب سے ہٹ کر بھی بچوں اور بڑوں میں بیداری شعور کے لیے کام کرنا چاہیے۔
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جس طرح کے تعلیم یافتہ ہیں، بیرونی ممالک میں پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کی نظر بھی ہے کہ تعلیمی معاملات میں پاکستان کی جو صورت حال ہے، خاص طور سے لٹریسی ریٹ کے حوالے سے بری صورت حال ہے، جس سے ہم ادارے شمار سے تو تھوڑا سا خوش ہو لیتے ہیں، لیکن وہ بھی انتہائی شرمناک صورت حال ہے۔ اگر ان لوگوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ کسی قابل بھی نہیں ہیں، اس میں معطل ہیں۔ شجرکاری بھی ہو رہی ہو، اسکولوں میں جا کے دسویں ادب کی ایکٹیویٹیز کو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں نمونے کے طور پہ، کیونکہ اس وقت قوم جتنے سیاسی تحرک میں ہے اس وقت، یا سمجھ لیجیے کہ ایک جوش ہے، وہ مثبت بھی ہے منفی بھی ہے۔
سیدہ عابدہ حسین سینئر سیاستدان ہیں، وفاقی وزیر اور امریکہ میں سفیر رہ چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پروفیشنلز اور طالب علموں کے لیے صدر ہاؤس کے دروازے کھلے رکھنا قومی ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہوگا، جس سے قوم سازی میں مدد ملے گی۔
جو ہمارے صدر ہیں، سمبل آف دا ہیڈ آف سٹیٹ، سمبل آف دا سٹیٹ، اور اگرچہ ان کے کوئی ایگزیکٹو پاس نہیں ہے، لیکن ان کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ ایوان صدر میں اسٹوڈنٹس کو بلائیں، پروفیشنلس کو بلائیں، مختلف پاکستانیوں کو آنر کریں، اور وہ انویسٹیچر پہ بھی پریزائڈ کرتے ہیں۔
وہ کہتی ہیں کہ قومی دھارے میں سول ملٹری تعلقات میں بھی صدر ڈاکٹر عارف علوی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
وہ پھر آرمڈ فورسز کے سربراہ بھی ہیں، سو آرمڈ فورسز کا کنسنسس ان کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔
اصغر ندیم سید پاکستان کے ممتاز ادیب، دانشور اور ڈرامہ نگار ہیں۔ ان کے خیال میں صدر ملک کے اندر کتاب کلچر کے فروغ کے لیے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ایک قوم ڈائیورس ہے، اس میں 4 صوبے 5 صوبے ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک صدر کا منصب یہی ہے کہ وہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ جو سہولت پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں۔
تاہم وہ خبردار کرتے ہیں کہ صدر کو خوش آمدی حلقوں سے خود کو بچا کے رکھنا ہوگا۔ مجیب الرحمان شامی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ان کے بقول قوم میں وقت کی پابندی کے بارے میں حساسیت اجاگر کرنا صدر علوی کی بڑی کامیابی ہوگی.
وقت کی پابندی اور وہ حصوں کی ترقین کر سکتے ہیں, حکومت کر سکتے ہیں صوبائی سے بھی اور مرکزی سے بھی, بھائی آپ کو لگ بھگ ضبط پیدا کریں
جی,
اسپتال میں حاضر آدمی یقینی بنائیں.
اب جبکہ ڈاکٹر عارف علوی نے ملک کے 13ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تعمیر قوم جیسے ٹاسک میں کیا حصہ ڈالتے ہیں. وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے دو پیش رو صدر ممنون حسین اور صدر آصف علی زرداری سے بہرحال مختلف ثابت ہوں گے. اسد حسن, وائس آف امریکہ.